قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك القوض المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان شبه له جو کہا گیا ہے کہ قرآن کریم اور کتاب حکیم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر اتنے حقائق سمو کر رکھتی ہے کہ اجمالی طور پر انسانی زندگی کا نقشہ پورا نقشہ اس میں موجود ہوتا ہے اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہے اللہ جل شانہ سے شرط ہم کلامی کسی کو نصیب ہو جائے جتنی بھی نعمتیں دنیا اور آخرت میں ہیں ان سب سے عظیم تر نعمت یہی اخروی اور اپنی زندگی میں سب سے بڑی نعمت اہل جنت کے لیے بھی اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کا سنگیت اور اہل نار کے لیے مطلب کے عذابوں سے خدا پناہ ہے آدمی یہاں بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتا حدیث شریف میں جو مختلف احوال آتے ہیں مثلاً ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو زنجیر دوستیوں کو پہرائے جائیں گے اگر ان میں کا ایک کڑا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پانی ہو جائے گا اس طرح کے آواز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا دوستی کے لباس کا چھوٹا سا ٹکڑا بارش بھر کا ٹکڑا اگر روئے زمین پر ظاہر ہو جائے تو کوئی زیرو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے دنیا سے زندہ نہ رہے اس قدر ہولناک اور دردناک عذابوں کے باوجود سب سے شدید عذاب ہے دوزخ کے لیے جو ہوگا وہ ہوگا لا یکلم اللہ انہیں مکالمہ باری نصیب اگر دو مقیوں کو دوزخ سے شرط ہم کلامی نصیب ہو جائے تو دوزخ دوزخ نہ رہے اس کا دوزخ پر ختم ہو جائے تو کلامِ باری میں اتنی قوت اور اتنی تاثیر ہے کہ اس کا ایک جملہ ہر فرد و سما کو منور کر دینے کے لیے کافی. ایک جملہ پوری انسانی زندگی کو ارشاد فرما دینے کے لیے کافی. ایک جملہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کفایت کرتا ہے. اب یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے 30 پارے نازل فرما دیے. یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی اپنی شان کے مطابق ہے. اس سے سزاوار یہی تھا کہ جب بندوں کو نوازنے ہی لگا ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق ان پر نواز سے نازل کرنا. ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اصولی طور پر انسانی زندگی کا مکمل نقشہ سمجھ دیا. اور یاد رکھیں قرآن حکیم کی تفسیر اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے اخلاق کریمانہ, آپ کے آواز, آپ کی زندگی مبارک, آپ کی سیرت طیبہ کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے قرآن کریم ہوگی. آپ حضور کے ارشادات اور آپ کے آمانے کریمانہ کو دیکھتے جائیں تو سمجھتے جائیں کہ یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہو رہی, اور قرآن کریم کو پڑھتے جائیں تو یہ یقین کرتے جائیں کہ یہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبی اور اللہ کی کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں. کتاب الفاظ کے کالم میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم تفسیر قرآن. تو جب کوئی بات انتہائی اہمیت کی آتی ہے اس کا آدھار طرح فرمایا جاتا ہے, اس کے کرنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے تاکہ اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور دنیا کا کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے مستغنی اور مستغنا نہ سمجھ سکے. جیسے ہمارے قوانین ملکی ہیں, اب کوئی ایک ایسا قانون ہو جس میں سربراہ مملکت کے لیے بھی کوئی لچک نہ ہو, جس کی تیاری اسے بھی ضرور کرنا پڑے تو وہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اس ملک میں اس ریاست میں رہنے والا کوئی شہری اس سے مستثنا نہیں ہے. ایسے ہی جب کسی بات کی اہمیت کو زیادہ نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے تو اسلوب بیان قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس نے براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے, حکم دیا جاتا ہے. جیسے ذکر الہی کی اور اللہ کی فضیلت ارشاد ہوئی قرآن کریم میں, نہ کرنے کے نقصانات ارشاد ہوئے, کرنے کا حکم دیا گیا. مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست حکم دیا گیا اس مرد دیکھ کہ آپ اپنے پروردگار کے نانے نانی کی تکرار فرمائیے. بس پورے مرد سیدھا اور اتنی تکرار فرمائیے اللہ 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 کہتے جائیے اور اتنی کثرت سے کہیے کہ ارب و سماج ذہن میں کلب و جگر میں دماغ میں وجود میں بار بار میں پور وہ ہر طرف اللہ ہی اللہ رہ جائے, کوئی تصور باقی نہ رہے. تبدیل سے مراد ہے کہ پوری انقطاع ہے اللہ سے حاصل ہو جائے, انعتی سے کثرت سے کہی گویا اس بات کا اظہار فرمانا تھا
کہ کوئی بھی انسان کس پائے میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کا کرنے کی ضرورت ہو. سب محبت ہے, سب ملن ہے, سب مدرت ہے, سب مقیب ہے, مجاہد ہے, تاجر ہے یا عام شہری ہے. اسی طرح جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی تمناؤں کو, اپنے آرزوؤں کو خدا کے علاوہ کسی دروازے سے وابستہ رکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو جس قدر ہولناک اور ڈرونی تصویر تاریخ کے صفحات میں اس زمانے کی بنتی ہے, اس سے پہلے بھی ایسا دور اور اس کے بعد کوئی ایسا زمانہ نظر نہیں. بیک وقت روح زمین پر دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک حکومتیں تھیں, سلطنتیں تھیں, ریاستیں تھیں, فوج تھی, محکمے تھے, لیکن کسی شخص کی نہ جان محفوظ تھی, نہ مال محفوظ تھا, نہ آبرو محفوظ تھی, امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پورے فرش زمین پر انسانی نسل کا کوئی بندہ اللہ کے نام سے آشنا نہیں. اتنی ضرورت, اتنی تاریخی کہ دنیا میں بسنے والا کوئی شخص بس جاتے باری سے واقف تک نہ تھا کہ جائے ان پر عمل کرتا, اور جو ابھیان سابقہ موجود تھے وہ اپنی اصل صورت کو دیتے تھے, اور ان سب میں تاریخ اور انسانی روایات اور رسوم کی عدالت اندرنی حالات. یہ پورا آسمان گواہ ہے کہ خدا کے ایک بندے ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پوری انسانیت کو چھپا, اور ذلت اور جہالت اور ظلم اور جور اور بربریت کی بستیوں میں گرتی ہوئی انسانیت کو اس امت اور اس درد اور اس تنبے ساتھ پکارا. اللہ کے اس اکیلے بندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانیت پر رخ تبدیل کرے, اور بگاڑنا یا گرانا سے آسان ہوتا ہے گرتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی تہذیب کو تجربہ سے بھاری سے منور کرنا, یہ اسی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس ایک بندے نے چشم فلک میں یہ نظارہ دیکھا ہے کہ روئے زمین کے سارے کفر کو, روئے زمین کی ساری برائی کو, روئے زمین کی ساری بدختگی کو, سارے جو ساری بربریت, ساری جہالت کو خدا کا ایک بندہ دنیا چھوڑ جانے کا حکم دے رہا ہے, اور پھر اس نے واقعی جہالت کو علم کے نور سے, ظلم کو عدل سے, اور ذلت کو عزت و سرفرازی سے تبدیل کر دیا, اور انسانوں کو بتوں, درختوں, بندروں اور تنظیموں کے سامنے سے اٹھا کر براہ راست رب العالمین کے روبرو کھڑا کر کہاں سے لیا, کس ذلت اور کس اخار گہرائیوں سے انسانوں کو لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ایک ایک فرد کو رب العالمین کے روبرو کھڑا کر کے خدا ان کے قریب سے ہم سکون کر دیا, کر دیا ہم سکون بندوں کو خدا سے دی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق بلند کی تو پوری دنیا کا کفر آپ کے خلاف متحد ہو گیا. جب روئے زمین پر ساری دنیا کی ساری حکومتیں, سلطنتیں, تہذیبیں, معاشرہ خلاف ہو جائے, تو ہوتا یہ ہے کہ تقسیم کیا جاتا کچھ ترجیحات مقرر کی جاتی کہ کون زیادہ خطرناک یا زیادہ برا ہے اور کون کم برا ہے. جو کم برا ہے اس سے تھوڑی دیر تم فکر کر لو اور جو زیادہ نقصان بھی ہے پہلے اس کا حل کر دو. جب اس سے جان بچ جائے گی گرو پناسی ہو جائے گی تو پھر دوسرے مسئلے پر سوچیں گے. تو یہی تدبیر رکھی گئی آبائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ بھیا وقت روئے زمین کے کوہر کو چیلنج کرنا تو جو لوگ ٹوٹے پھوٹے ان پر کسی حد تک عمل کر لے چلو انہوں نے تعریف کر دی کچھ بدل دیا لیکن کچھ تو اس میں ہے وہ بھی ہے جو اللہ کا نالو کرتا ہے. خدا کو خدا تو مانتے ہیں چلو اس میں انہوں نے کچھ آمیزش کر دی ہوئی ہے. نبیوں کو نبی تو مانتے ہیں ساتھ انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا یہ کچھ اپنی طرف سے شامل کر لیا بہرحال کچھ تو حقائق بھی ہیں. تو اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ کم از کم ان کا راضی نہ کیا جائے ان کی تردید نہ کی جائے اور جو لوگ بغیر کسی نبی کو مانے بغیر خدا کے نام کو مانے براہ راست بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جنات کی پرستش کر رہے ہیں آپ کی پوجا کر رہے ہیں تو پہلے ان سے بات ہو جائے تو ان کا جواب ہے کہ آیا سے مقدسہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی انہیں فرما دی بالکل غیر اللہ یا سفر سب تک جو بلیا سوال کرتے ہو تم یعنی میں خدا کا کام کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں اور اس کام کو کرنے میں غیر خدا کی احتیاط بنا لوں. کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے کام کرنا ہے یا العالمین کا اور میں اعتماد اور بھروسہ کر لوں غیر اللہ پر. اب یہاں ایک بڑی نار بات آ جاتی ہے درمیان کہ کیا دنیا میں کسی سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے لیکن وہ تعاون نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف یا حق کہنے کی طرف یا حق پر عمل کرنے کی طرف ہو. ایک آگے حق میں کوئی آپ کے ساتھ چلے وہ تعاون ہو نظر وقت تک ہوا تو نیکی میں ضرور تعاون کرے کہ اس میں وہ بھی اللہ کی نجات کرنے والا ہوگا لیکن عدمِ اطاعت پر کوئی تعاون چاہے ولا تعاون ولا اثم ولا عدوان تو برائی میں تعاون کرنا گویا اللہ کی عظمت میں اسے شریک پار ٹھہرا رہا ہے. تو فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی پر بھروسہ کروں اور اسے اپنا معاون و مددگار اور اپنے لیے وسیلہ اور ذریعہ ایسا بناؤں کہ مجھے اللہ سے بے نیاز کر دے. حالانکہ فاطر السماوات والارض اللہ ایسا ہے جو اکیلا ہے تو سما کی تکلیف اور بنیادی بات یہ ہے وہ یوں تو والا یوں تو وہ رزق دیتا ہے کسی سے رزق لیتا ہے اس کے سوا کائنات کا ہر جگہ اپنے وجود کی بقا تک میں اس کا محتاج ہے اپنے رزق کے حصول میں اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی عظمت کو قائم رکھنا ہے. اور پھر ارشاد ہوا ان سے کہہ دیجیے انی عمر کو اکرا امر امن اسلم ولا تکون من المشرکین. مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا سب سے اعلی سب سے سرکردہ کا مسلمان سب سے پہلے مجھے ہوگا اور خدا کا پستا اگر میرے جگہ ان سے جگمگا جائے تو دنیا میں اسلام کی تصویر کہاں ہو گئی. اب اس کے ساتھ دوسرا پہلو اس ساتھ فرمایا تمہارا ایک لو حلمت باری میں مخلوق کو شریک کرنا یہ اتنا شدید جرم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا خاصہ اگر یہ جرم میں بھی کر گزروں اتنی آپ بات ہے تو ربی عذاب یوم عظیم تو مجھے آفرت کے عذاب سے کر مہار ہے صرف کا سبوت کسی بھی نبی اور رسول سے اور اس وقت منا بھی ہے. اور یاد رکھے جو بات چل رہی تھی مکالمے ہلانے کی تو نبیوں کو چونکہ براہ راست اللہ کریم سے شرطِ ہم کلامی حاصل ہوتا ہے یا بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے یا الحمد اللہ حاصل ہوتا ہے تو شرطِ ہم کلامی کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی معصوم اور خدا ہوتے ہیں. یعنی کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے شر سے ہم کلامی نصیب ہو جسے اس سے خطا سرزد ہو جائے. اس کی قسمت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے شر سے ہم کلامی کی سند بن جاتی. انبیاء جنہیں براہ راست مکالمہ باری نصیب ہوتا ہے اور جو معرفت باری کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ سب کے خدا کے لیے معرفت باری کو تقسیم فرماتے ہیں جو خود خدا نما ہوتے ہیں ان سے بڑا صرف تصور کیسے ممکن. لیکن اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد ہوتا ہے انہیں کہہ لیجیے کہ خدا نہ پستا اگر یہ کام میں بھی کر گزروں تو پھر اللہ کے عذاب سے میں بھی نہیں بچوں. جو کہا گیا ہے نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ دیجی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. میں اندازہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ خدا کا احسان ہے ماں باپ بابا بچے دوستوں کے ہیں لوگ تلاش کر لیتے ہیں خدا جگہ اپنا آدمی ہے آپ سے ملتا ہے آپ ہماری یہ سفارش کر دیجیے. میں اکثر نہیں کہتا دوستوں سے ان سے نام وغیرہ لے کر رکھ لیتا ہوں اور ذکر کار کے پاس جنماد کے بعد جب کبھی یاد آ جائے دعا کر دیتا. لیکن اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ میں تمہاری بات اللہ کریم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے. اگرچہ میں اکثر کرتا ایسا ہی ہوں بہت بہت کم کسی سے کہتا ہوں بہت بہت کم حالات اکثر ایسا ہی ہوتا. لیکن جن کے کام ہوتے ہیں اگر ان کو بتا دوں تو وہ ناراض ہو جائے. کہتے ہیں خدا کو کہنے والی بات تو مولانا یہ ہوتا ہم ہمارا کام نہیں کرنا چاہتے. اور یہ کتنا دردناک ہے کہ مسلمان کو اس بات پر یقین ہی نہ آئے کہ خدا بندے کریم سے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے اور دنیا میں اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے. اور کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے کہنے کی بجائے آپ نماز کے بعد اپنے لیے دعا کر دیجیے. وہ کہتے ہیں جو ہماری دعا ہے لیکن اس پر کوئی آنا نہیں ہے تو اس پر آنا چاہتے ہی نہیں ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہی نہیں چاہتے. شاید اس لیے لوگوں نے خدا کو سن رکھا ہے جانا ہے اللہ کی حکایات سن رکھی ہیں ان کا اپنا واسطہ بڑھایا اللہ کریم سے نہیں کرا اور جو نعمتیں انہیں پہنچتی ہیں
انہیں وہ اسباب کا نتیجہ تو سمجھ گئے, مسبب الاسباب کو ان اسباب کے پیچھے دیکھ نہیں پائے.
اور یہی اشارہ یہاں فرمایا جا رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ میں ہی اگر خدا کرے اعتماد تو بیٹھوں
تو اللہ پر بھروسہ دنیا میں کیسے پایا ہوگا, مخلوق کرے خالق سے کیسے اس کو آ رہا ہوں.
اور پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا مجرم عذاب سے نہیں بچ.
اور یاد رکھیں یہ جو اوپری عذاب و ثواب ہے یہ اصل ہے, اور یہ دنیاوی زندگی اس کا سایہ اور ذل.
جس شخص کے لیے آخرت میں ثواب بن رہا ہو, نیک اجر بن رہا ہو, بخشش بن رہی ہو, اسے دنیا میں آپ آگ میں بھی جھونک دیں تو آپ اس کا دل نہیں چلا سکتے, اس کا دل مطمئن رہتا. یہ نتیجہ ہوتا ہے آخر وقر بھی ٹھکانے کا, جو جس کے اثرات اس زندگی میں پہنچتے رہتے اور جس کے لیے آخرت میں عذاب بن رہے ہو اور دن بدن عذابوں میں اضافہ ہو رہا ہو, اسے آپ نرم سے نرم بستروں میں اور آرہ سے آرہ مکانوں میں اور اونچی سے اونچی مسلم پر بٹھا دیں, آپ اس کا دل ٹھنڈا نہیں کر سکتے, اس کے سینے میں آگ لگی رہے. تو جس بھی شخص کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کو غضب جوش میں ہو, اگرچہ دل کے اس کا صدور آخرت میں ہوگا لیکن اندر ہی اندر اس کا اثر جو ہے وہ یہاں دلوں کو اور بدنوں اور ذہنوں کو پریشان کیے رکھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں یسرت ان ہو جاؤں مائے دل پکا درا. اس دن جو
نجات پا گیا آزادی الہی سے بچ گئے اس پر اللہ نے بے حساب رہ,
اور بجز اللہ کی رحمت کے
یہ ممکن ہی نہیں.
وزارت الفوز المبین, اور یہ بہت بڑی کامیابی. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میاں دیکھو تمہیں خدا نے زندگی بخشی, شعور بخشا, قوت عمل بخشی, وجود بخشا, اس کے ساتھ خواہشات بخشی, تکمیل خواہشات کے ذرائع کو دنیا میں بکھیر دیا. تمہارے ایک ہر اس خواہش کا جواب موجود ہے جو تمہارے سینے میں ابھرتی ہے.
اور تم دیوانہ وار لپکتے ہو اپنی خواہشات اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے, لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ تمہیں قوت کار تو دی ہے, نتائج مرتب کرنا اس نے تمہارے بس میں نہیں.
کام تو تم کر سکتے ہو لیکن اس کام پر مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم گولی تو چلا سکتے ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمہاری گولی کسی کو قتل کر دے, اور ہو سکتا ہے تم کسی کو زندہ دیکھنا چاہو تو وہ بغیر گولی کے مر جائے, اور تم کسی کو قتل کرنا چاہو تو اس کی عمر طویل ہو جائے. تو تمہارا حصہ اس دنیا کے سٹیج پر کتنا تھا ہے کہ تم اپنی طرف سے تکمیل خواہشات کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو اپناتے ہو یا خدا کے راستے کو جھجک کر جھپک لینا چاہتے ہو ہر چیز کو جو تمہارے سامنے ہے. ورنہ کے علاوہ تمہارا چاہا ہو نہیں جائے گا. ہوتا یہ ہے نہیں ہم سب کرنا ہو مدر فلاح کاشی فلاح ہو اللہ ہوں. اگر اللہ تم پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے تو اسے ٹالنا بھی اس کا اپنا ہی شان ہے, اس کا اپنا ہی کرم ہے. پھر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں اس سے بچا دے. اور اگر وہ تم پر کوئی خیر اور بھلائی نہ دے, ہر شخص کے لیے زندگی کے مناظر مدارج عمر صحت بیماری کوئی نہیں بدل سکتا. اور یاد رکھتے ہیں یہ جو ایک پرس پر چل رہا ہے نا کہ انبیاء اور یا اور خدا جو ہیں وہ اللہ کے مقرر کردہ فیصلوں کو بدل دیتے ہیں, یہ ہمارے ملک میں ہندو تہذیب کا اثر ہے جو ہمارا ان کے ساتھ مل جل کر رہنے سے جو خیالات انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے گھڑے تھے وہ ہم نے ان سے لے کر ایرنہ پر چسپا کر لیے. ورنہ ایرنہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنے جتنے کسی کو معرفت باری اور قرب الہی نصیب ہوتا جائے وہ اتنا اتنا مرضیات باری میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے, اور ان کے لیے اس کام میں راحت و سکون ہوتے ہوتا ہے جو اللہ کرنا چاہے وہ اس کو بدلنے کی استدعا نہیں کرتے. آپ اگر تازہ کرنا ہے اللہ کے ارشادات کا تو یہاں تک جائیں گے. میں نے خود ایک دفعہ جملہ پڑھا تھا کہ وہ روزانہ میں سیدنا فضل القادر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا فرماتے ہیں سات سات برس اگر عمر ہو اور صحت رہے اور کبھی ایک دن بخار آ جائے تو ہر آدمی کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو جب سات سال کی صحت کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتے, اتنی بڑی نعمتوں کو بھول جاتے ہو. اور جب لوگوں کی بیماری کی شکایت خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتے ہوئے سر نہیں آتے, کہاں لے جاتے ہیں وہ بات کو. اور ان کے کتنے نازک تعلقات ہیں روپے دلیل کے ساتھ, کتنے پتھرے کتنے جواب. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات یہ ہے ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے تو پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے پڑھانے کی اسلحہ کی فوج بنانے کی اور اس سارے محنت و مظاہرے کی. ارے بھائی اسی کی تو ضرورت ہے اور یہی ہمارے کفر اور اسلام کی پہچان ہے, ضرورت ہی اسی کی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں کیا وہ کام حدود الہیہ اور قوانین الہیہ کے اندر رہ کر اللہ پر اعتبار کر کے اس کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے کام کو مطلب داغ سمجھ کر حدود الہی کو توڑتے پھلانگتے ہر چیز کو جھپٹ دینا چاہتے ہیں. اصل امتحان ہی اسی بات ہے. رب کریم اگر مخلوق کو پیدا فرما کر پہلے دن بانٹ دے اور کسی کو دوزخ آدھی کو پھینک دے آدھی کو جنت پھینک دے تو کوئی اس پر سوال کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی مخلوق ہے پیدا اس نے کی بنائی اس نے, نہ کسی کا اس نے سرمایہ لگا نہ مزید لگا نہ کوشش لگی. تو کون پوچھتے میں اور آپ جب ہم مکان بناتے ہیں تو ایک کمرہ اپنے رہنے کے لیے مختص کر لیتے ہیں, ایک کھانے کے لیے مختص کر لیتے ہیں, اسی مکان کا ایک کمرہ ہم باتھ روم بنا دیتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ اس پر بھی ویسا ہی مٹیریل لگا, اس کا اتنا خوبصورت فرش ہے, آپ نے اس میں نہانا دھونا شروع کر دیا, ابھی اسے کیوں اس میں تو کمرے کی توہین ہو رہی ہے, یہ بھی تو ویسا ہی خوبصورت فرش. کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں اگر کسی نے ہمارے ساتھ
ہراست کی اس مکان کے بنانے میں
وہ حق رکھتا ہے کہ یہ بات ہو نہیں ہوگا وہ ہوگا.
خدا کے ساتھ مخلوق کو بنانے میں کسی کی ہراست
لیکن اتنا کریم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے انسان کو ایک ظاہر خصوصیت دے دی جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی, فرشتے کو نہیں دی,
اور وہ خصوصیت ہے وہ شعور جو انسان کو اللہ کو پہچاننے کا عطا ہوا. یہ صرف انسانیت کا فرق ہے کہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے. یہ شعور دے کر اسے خواہشات اور نفس کی آزمائیں دے دی اور ان کی تکمیل کے سامان بکھیر دیے چار سال حالت میں, اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون کھلے رنگ میری تجلیات کے دامن کو بھرتا ہے کھلونوں کو چھوڑ کر, اور کون بے نصیب بے جنمت کو ٹھکرا کر کھلونوں پہ جان دے. بس بات اتنی تھی
بال گئے حیات میں ہمارا حصہ اتنا تھا ہے کہ ہمارا اپنا انتخاب واضح ہو جائے, ہماری آرزو اور ہماری خواہش نکی ہو جائے, اور ہمارا کردار اس پر سے پردہ کھینچ دے اور پتہ چل جائے
اللہ کی اس کائنات میں ہم اللہ کو چاہتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر اپنا مخلوقات کے لیے. تو طلب الہی کی راہ میں اللہ کی اطاعت میں جتنا جس سے تعاون ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا, اور سب اللہ ہی کی طرف چلیں گے, اور اللہ کی نافرمانی میں اگر کسی پر ہم بھروسہ کریں گے تو یہی اصل شرک ہے. اللہ سے خوف تو نہ آئے, اور کوئی وقتی خوف ہمیں جھوٹ بولنے پہ ہمارا اللہ کی عبادت اور فرائض کا فکر تو نہ ہو, دکان پر کام کے آ جانے کا فکر زیادہ ہو, افسر کی خوشامد کا فکر دامنگیر ہو, اس میں پا اللہ کی بے شمار نافرمانیاں شامل ہو جائیں تو یہ سارا ظلم ہو. اور اللہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے کائنات میں زندگی یوں بسر کرے کہ قانون الہی کی عظمت کا مظہر ہو, اس کا وجود اور اس کی مخالفت کو مٹانے والا ہو, تو یہ کہہ رہے ہیں اسلام. اور یاد رکھیں اور لوگوں کو صوفیوں پہ اعتراض ہو گیا ہے کہ یہ لوگ نکمے ہوتے ہیں اور انہوں نے قوموں کو بے عملی کا درس دیا ہے, حالانکہ ایسا ہر کسی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر آدمی کو صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہم اسے ضرور کہتے ہیں جو کسی کام کا ہو. مولانا خانوی رحمت اللہ تعالی سے کسی نے عرض کیا تھا کہ حضرت اب تو مولوی بھی چور ہو گئے ہیں. انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے, اصل بات یہ ہے چوروں نے دائرے بڑھا لی اور تم نے انہیں مولوی کہنا شروع کر. نکما آدمی سوچی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ تصوف نام ہی جو بے مسلط کر ہم اگر آٹھ گھنٹے کام کریں دس گھنٹے کام کریں تو صوفی وہ بن سکتا ہے جو چوبیس میں سے چوبیس گھنٹے بیکار ہو. تصوف اس کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی بیکار نہ ہو. اندر دیتے سکون اللہ کے آمن و قبول اللہ جنو کے چلتے ہو بیٹھے ہو سو رہے ہو, کوئی حال ان کا
ایمان سے خالی نہیں ہوتا. تو اتنی باعمل شخصیت کو بے عمل کہنا جاتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب ہر حرکت کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کام کر رہا ہے, پہنچ چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے, لیکن دل کی دھڑکن کو سننا ہر شخص کے مرد کی بات ہے. کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ اس کے پیچھے ایک دل دھڑک رہا ہے اور اتنا مسلسل دھڑکنا ہے کہ ہاتھ بے حس ہو جاتے ہیں, پاؤں سو جاتے ہیں, زیر سو جاتا ہے, نگاہ بند ہو جاتی ہے, زبان خاموش ہو جاتی ہے, لیکن اس کی دھڑکن میں فرق نہیں. تو حقیقت قوم متاثر ہوتے ہیں, قوم کی آنکھ سو سکتی ہے, قوم کے ہاتھ اور پاؤں سو سکتے ہیں, لیکن دل کی نیند تو موت کی دلیل ہوتی ہے. رات تاریخ عالم میں دیکھیں, اگرچہ مسلمانوں کی تاریخ بڑے بڑے جلیل و قدر حکمرانوں سے, بڑے بڑے عادل منصف اور خدا پرست حکمرانوں سے بھری پڑی ہے, لیکن حکمرانوں کی تلواریں کبھی انقلاب کا پا نہیں کر سکتی. کہیں اگر انقلاب کا پا کیا ہے تو وہ ان دھڑکتے ہوئے دلوں کی بدولت. اور پوری تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں انہیں لوگوں کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے قوموں کی تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا. اب اگر اس موضوع پہ ہم جم چل نکلیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ صحابہ سارے صوفی تھے. یعنی صحابیت میں اب خود یہ زمان آ جاتا تھا کہ جس پر حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نباہ اندر پڑ گئی ارشاد ہوتا ہے سمت علیم و جنوب ہوں گا قلوب ہوں میرا ذکر اللہ, اس کے دل سے لے کر اس کی کھال تک, اس کی کھال سے لے کر اس کے دل تک اس کا سارا وجود اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا. قرآن کریم کی اصطلاح ہے سمت علیم ہوں جنوب ہوں گا قلوب ہوں میرا ذکر اللہ, یعنی کھال سے لے کر تل تک, ظاہر سے لے کر باطن تک اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کرنے لگا. تو پھر کمانے کا تصرف بھی وہ ہوگا جو صوفی محمد رسول اللہ خود بنا رہے وسلم نے خود بنائے. تو اب ہمیں تصرف کے لیے بھی وہ معیار دیکھنا ہوگا کہ جو شخص ذکر اذکار کا مدعی ہے, جو شخص مذاہب کا مدعی ہے, جو شخص سبزے داری کا مدعی ہے, کیا اس کے سارے اعمال سنت پیغمبر اور اتباع صحابہ کے مطابق ہیں؟ اگر ہے تو صوفی ہے, اگر نہیں ہے تو صوفی نہیں ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی سے لے کر جرنیل تک کی گنتی سارے ادا کرتے ہیں. کبھی کوئی سلیکشن بورڈ دیکھا ہونا بات آئے ہوگی, کبھی کسی سے کوئی کوالیفیکیشن, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند پوچھی گئی, بلکہ جس کے بارے جو گمان تھا رسول اللہ کو خدا نے اس میں وہ اوصاف پیدا کی, جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قیادت بن سکتا ہے, جس پر بھی اسے حکم دے دیا کرو اور اس نے کر کے دکھایا اور اللہ نے اسے توفیق عمل دے دی. اور دنیا کا کوئی سالار ایسا نہیں ہے, کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس کے سارے جرائم کامیاب چل رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حکمران ہے جس کا کوئی جرائم ناکام نہیں ہے. باوجود اس کے کہ ان کی یونیورسٹی, ان کا کالج, ان کا تربیتی ادارہ, ان کا امتحان کا جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر, کسی کو امامت کا حکم دے دیا تو وہ مثالی خطیب اور امام بن گئے. کسی کو قیادت کا حکم دے دیا تو وہ مثالی قائد بن گیا، کسی کو قضا کا حکم دے دیا تو وہ مثالی قاضی بن گیا. ہاں وہ مجھتے خان تھا، آپ کے گمان نے اسے رکن اللہ دور کر دیا. تو سوچی وہ ہوگا جسے ضرورت بننے پر اگر قیادت سونپ دی جائے تو جرنیل کے پرائے لگا کر، اور دوسرے لڑے لنگر کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لانی پڑیں تو وہ کلاڑا چلا، کبھی پانی دھونا پڑے تو مشکل اٹھا کر کے، اور میدان جہاز میں لڑنا پڑے تو اسے لڑنے کا فن آتا ہو، اس کے ہاتھ ہر کو غلط سے ہاتھ نہ ہو، اور اسے ہی تجارت کرنی پڑ جائے تو وہ بازار میں بیٹھ سکے، کہیں دین بیان کرنا پڑ جائے تو وہ بیان کر سکے، کفر کو رد کرنا پڑ جائے تو تردید کر سکے، اور سجدہ کرنے کی باری آئے تو تاب لذت اور سجودے تو زمین تو جہاں وہ پیشانی رکھے وہ جا کے تجلیات باری کا معاملہ. بیکاری کا اور سپورٹ کا کیا بات، ہاں یہ اور بات ہے، ہم ان کی سزا کو سمجھ نہ سکے. میں مثال کے لیے دور نہیں جانا چاہتا، حضرت استاد اندر مقرر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جا کوئی آپ لے لے ایک شخص ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک دیہاتی ماحول میں ایک ان پڑھ معاشرے میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جو زمانہ اپنے اندر بے شمار انقلاب بے شمار واقعات اور چند و جدل اور عالمی لڑائیاں اور بدمنی اور بے شمار سرکردیاں اور گروہبدیاں اور بے شمار قسم کی مصیبتیں رکھتا ہے، کوئی وسائل اس شخص کے پاس نہیں ہے، کوئی آدمی اس کی تعریف کرنے والا اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نقل و حمل اس کے پاس نہیں ہے، موٹر اور گاڑی نہیں رکھتا، اخبار اس کا نام نہیں چھاپتے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسے پاس نہیں کیا جاتا، تو پھر اس شخص کے پاس کیا ہے کہ وہ چند سالوں میں اپنی تھوڑی سی اس دنیا کی زندگی میں مشرق سے مغرب تک اس پیغام پیغام کو دوہرا دیتا ہے جو آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کو تصور کہتے ہیں، اس قدرت کو جو آپ کو اس وجود میں نظر آتی ہے اسے تصور کہتے ہیں. اور صوفی وہ ہے جو نہ صرف پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہو بلکہ وہ دوسروں کو متاثر کر کے ان کے دعوت اتباع رسالت سے بھر، اور جو خود بھی عمل کو چھوڑ بیٹھا ہو اتباع رسالت کو چھوڑ بیٹھا ہو اسے صوفی کہنا تو کچھ تصور کے ساتھ لیا تھی. اس لیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ صوفیاء نے قوم کو بے اولی کا درد دیا ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کالوں نے ضرور نقصان پہنچایا ہو اور نقل ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، لیکن خدا کے لیے صاف تو کرے ہر شخص مقدر ہے، اس کو قوم کی ذمہ بھی ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں، کیا قوم اس بات کی مسلط نہیں ہے کہ وہ خود بھی جائے گا لے کہ وہ کس کے ساتھ چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں اور اس میں وہ کیا حاصل ہوگا. تو میں آپ سے اپنے جنتر رنگ کی ہمراہی کا نتیجہ یہ کر دوں، اتنا وقت میں نے لیا ہے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہ تصور کو صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اللہ کرنے سے استعداد کار پیدا ہوتی ہے اور معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کے شعور کو جلا بھی ملتی ہے اور تجلیات باری کو سمجھنے کا موقع بھی, تو اس کو یوں ترتیب دو کہ اگر تم مدرس ہو تو دوسروں کی نسبت میں مثالی مدرس ہونا چاہیے, اگر تم تازے ہو تو تمہاری تجارت میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے, اگر تم ملازم ہو تو تمہاری ملازمت میں مثالی جان کو امانت آنی چاہیے, اگر تم کاشتکار ہو تو تمہاری کاشتکاری میں اتباع سنت اور اتباع صحابہ کا رنگ ہونا چاہیے, اگر تم سپاہی ہو تو تمہیں اس دور کے سپاہیوں کی یاد تازہ کرنا چاہیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نظرانے جان پیش کیا, اور اگر تم جرنیل ہو تو تمہیں مثالی جرنیل ہو, اگر تم رنگیت میں ہو تو تمہیں مثالی مسلمان رنگیت ہونا چاہیے, اور خدا تمہیں حکومت اقتدار دے دے تو تمہیں مثالی اقتدار کا پیش کرنا چاہیے, اللہ اللہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ آپ کی حیثیت کے مطابق بہترین رخ ہو, بے عمل ہو جانے کے طرف نہیں ہے, اور آج کے اس زمانے میں جتنی ضرورت ہے اسباب حق کی اور کفر کے مقابلے کی اور ظلم و جور اور جفا کو مٹانے کی اتنی شاید پھر کبھی نہ ہو, تو لوگوں کے اپنے اندر اپنے ذہن میں کچھ وسعت پیدا کرو اور لوگوں کو برداشت کرنا سیکھو, ساری دنیا سے یہ توقع نہ رکھو کہ ہر آدمی فرشتہ ہوگا, لوگوں سے فتائیں بھی ہوتی, لیکن اس شخص کو مت چھوڑو جسے گناہ کے بعد احساس گناہ ہو جائے, اور اس کے ساتھ مت چلو جو گناہ کر کے اس پر فخر کرتا ہو, اور وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو اسے ٹھکرا لو جو گناہ کو مارے سے فخر کرنا چاہے, اور اس غریب کو مت چھوڑو جس سے بدل آزاد بشریت پتا تو ہو جائے لیکن اسے اپنی پتا پر ندامت, گناہ سے نفرت بنیادی حق ہے مسلمان کا, لیکن گناہگار پر رحم کرنا چاہیے, بیماری سے نفرت ہو لیکن بیمار سے نہیں, اس کے ساتھ محنت کرو کہ اللہ اسے شفا دے, اسی طرح اپاہج مت بن جاؤ, جدید تعلیم کو سیکھو اور اپنی اولادوں کو سکھاؤ, اتنا قابل بناؤ انہیں کہ دنیا کفر ان کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے, لیکن اس دور میں اپنے اسلام کو چھوڑ دو, سب کچھ مسلمان رہتے ہوئے سیکھو, جدید اجلا جائے طور پر حاصل کرو اور اس کو صرف گھر کی زینت میں بناؤ, اس کا چلانا سیکھو, اور کبھی مذہب کو ملک کو قوم کو ضرورت پیش آ جائے اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ شہادت کے لیے موقع ملنا, کہیں اذان نہ ہوتی ہے کسی مسجد میں تو تمہیں اذان تک بر ہونا چاہیے, کہہ سکتے کہیں کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو دیش امام کو بھر ہی سکو, اتنی اشتہار ہونا چاہیے, کم از کم اتنا مطالعہ ضرور پالو کہ فرائض کا جاننا بھی فرض ہے, نماز وضو روزہ ہر زکات کے متعلق ضروری معلومات ضرور حاصل کرتے, اور اپنی زندگی کو اس آئے کرما کے نقشے کے اندر سمو دو, اس ساری محنت کا اجر رب جلیل سے لینا, کسی پر احسان مت کرنا, میں اگر محنت کرتا ہوں تو میں آپ پر احسان کرنے کا حق نہیں رکھتا, آپ اگر مجاہدہ کرتے ہیں تو وہ مجھ پر یا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہے, بلکہ اپنا رشتہ اپنا تعلق رب کریم سے استعمال کر لو, اور اس تعلق اس رشتے کو کا تعلق جو ہمیں آتا ہے نامدار
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے,
تاکہ اس دور میں جبکہ دنیا کفر بڑی خوش ہے کہ اسلام کی شاید یہ آخری ہچکی ہے, دنیا کفر کا سلسلہ یہ ہے کہ اسلام اور آخری دموں پر ہے,
لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے
اور وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آخری دموں پر ہے
اور خدا قادر ہے اگر ہم واپس نہ پڑھتے
تو خدا کسی اور قوم کو پورے ایمان عطا کر دے گا جو مثالی مسلمان ہوں گے, اسلام نہیں بنے گا, یہ کفر کا خیال باطل ہے,
لیکن شاید اس دور کا مسلمان بنے
اور یہ جیسے کسی اور قوم کے حصے میں آ جائے, اسلام نے تو معافی دینا ہے,
لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ یہی رویہ رکھا کہ رمضان آئے تو اس کا احترام نہ ہو,
اذان آئے تو کوئی نماز کو نہ اٹھے, اور حق تو یہ ہے کہ آپ مذہبی پروگرام لگا دیں تو لوگ ریڈیو ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں اور جب تک کوئی جانے والی نہ آئے تب تک مجھے آ نہیں کرتے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے قومی مزاج کا پتا چلتا رہتا ہے. ایک ہمارے نوجوان مبنن سے بڑے جنتی اور بڑے جفاقت اور اکثر و بہتر ان کا ذکر آتا رہتا تھا, کراچی سے پشاور تک تبلیغ کے لیے چلتے رہتے تھے, میرے نام سے محمد اکرم صاحب جیل بھی جلد کے رہنے والے. اللہ کی شان دیکھو, ایک بھارت نے خودکشی کر دی اور ایک عالم دین دنیا سے اس کے دونوں کی موت ہو. وہ جو ایک مسئلہ تھا فلموں میں, اس نے اپنے سر میں کو نہیں مار دی, وہ بھی مر گیا. اور یہ عالم دین پچھلے دنوں میں ان کے راجنیتی کے کتنے پروگرام میں نے پڑے اخبار میں جب سے قرآن کی افطاری کے بعد مسلم خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا, تو ان کے بارے میں مجھے آج اکبر صاحب بھی یاد دلا رہے تھے کہ وہ صاحب زیادہ صاحب بہت ہو گئے ہیں, اور پوری ڈھائی سطروں کی خبر میں اخبار میں تھا جو میں روزانہ اخبار دیکھتا ہوں, کسی ایسے کونے میں تھا میں نہیں دیکھتا. اور ایک بھار نے خلاف شریعت اور حرام موت کو گلے لگا لیا تو قومی اخباروں اور برائے اللہ کی مصیبت میں آ کے یہ روتے روتے تھکتے نہیں. اخبار کے صفحات کوٹوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ٹیلی ویژن نے خصوصی پروگرام دیا, ارے خدا کے بندو تمہارے ملک کے سربراہ مر گئے, ایوب خان جیسا فیلڈ مارشل مرا تو تمہارا کوئی پروگرام نہیں بنا, اور سب ہدایت جیسا مرجا مرا صدر مر گیا تو تین صدر کی خبر سے زیادہ تم نے کچھ نہیں لکھا, تم کس طرف جا رہے ہو؟ ایک مزاج یہ ہے کہ شرفا کی دین کی دینداروں کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے اور بھاڑوں اور کنجروں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے, حتیٰ کہ انہیں صدارتی سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ کنجروں کا صدر ہے. یہ بھی قرآن ہوگی نا, یہ برداری کا یا کنجر بنے گا یا بھاڑ بنے کا صدر ہے. تو اس دور میں جتنی ضرورت ہے زیادہ دینے پر ہم کو سیکھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو سکھانے کی, اس کے مقابلے میں میں اور آپ کوئی محنت نہیں کر رہے, بڑا تھوڑا کام کر رہے. ہمارا سارا دن اور ہمارے رات کا بہتر اتنا صرف حصول رزق کی تدبیریں بنانے میں گزرتا ہے, اور اگر ہم اپنے ان حصول رزق کی تدبیروں کو مسلمان کر لیں تو پھر بھی ہم دین کے مقدم قرار پائیں. میں یہ کروں گا کہ میری جلی تمنا ہوتی ہے کہ ہر مسلمان بھرپور زندگی گزارے, اچھا کہنے اچھا کمائے اچھی طرح رہے, لیکن اس کی سارے کرداروں میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور اور روشنی ضرور ہونی چاہیے. حال سے منع نہیں ہے, ہاں حلال سے,
میں منع نہیں ہے جائے وسائل کو
اور رونت اور پکڑنے کے لیے نہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے
دنیا دنیا میں آپ لوگوں نے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں گے ذکر کریں گے ہم صوفی بننا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے صوفیاء کا تعارف سے ہی کرو آپ اگر زندگی میں تصوف کو صحیح معنوں میں متعارف کرا گئے تو میں سمجھوں گا آپ نے زندہ رہنے کا حق ادا کر اللہ کریم آپ کی اور آدر وغیرہ تمام آباد کی محنتوں کو شرط قبولیت دھنیواد ہے عالم اسلام پر رہ فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت کے جمع فرمائے واسطہ دعوانا